الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب السواك. سواك سے مراد دانتوں کی صفائی ہے، اسی لیے جو لکڑی کا ٹکڑا استعمال کیا جاتا ہے اسے مسواک کہتے ہیں. علماء کے مطابق مسواک اندازاً چھوٹی انگلی کے برابر موٹی اور ایک بالشت کے برابر لمبی ہونی چاہیے، یہ مناسب مقدار ہے. کم موٹی ہو جائے خیر ہے، ذرا زیادہ ہو جائے خیر ہے، لیکن مناسب مقدار یہ ہے کہ چھنگلی کے مطابق موٹی ہو اور ایک بالشت لمبی ہو. اور بعض درخت معروف ہیں اس میں، کیونکہ مسواک میں رس ہوتا ہے، درخت کا اثر ہوتا ہے، تو ایسی درخت کی شاخ جو صحت کے لیے مفید ہو اور دانتوں کی صفائی بھی کرتی ہو. پھر علماء فرماتے ہیں کہ مسواک اس طرح دانتوں کی لمبائی میں نہیں کرنی چاہیے، اس طرح چوڑا دانتوں کی چوڑائی منہ کی لمبائی میں کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح کرنے سے مسوڑے زخمی ہوتے ہیں، یہ مسوڑوں کو حرج پہنچتا ہے. تو یہ اس کے قاعدے ہیں جو علماء کے نزدیک معتبر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور اکثر اوقات حضور مسواک کرنا پسند فرماتے تھے، بلکہ دنیا سے پردہ فرماتے وقت بھی حضور نے حضرت عبد الرحمن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں مسواک دیکھی تو اشارہ فرمایا، پسند فرمائی، انہوں نے پیش کر دی. تو آپ نے دیکھا تو بچوں کے پہلے چبا کر اسے آگے سے برش بنایا جاتا ہے، پھر استعمال ہوتی ہے. تو حضور پر نکاحت غالب تھی تو آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دی، انہوں نے چبا کر نرم کر کے پیش کی. تو حضور نے دنیا میں رخصت وقت رخصت جو آخری کام کیا وہ بھی مسواک تھی، یعنی آپ اس قدر پسند فرماتے تھے. جہاں تک حضور کے ارشادات کا تعلق ہے تو اس میں بہت سی تعبیریں تعویلات کی جاتی ہیں، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے. یہ ساری باتیں ثانوی درجہ رکھتی ہیں، اول اہمیت حضور کے طریقہ کار یا آپ کی سنت یا آپ کے حکم کی ہے. اس کا کوئی فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس کی تفصیل جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا مومن کا ایمان ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتم بتاخیر العشاء وبالسواک عند کل صلاۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر مشکل ہو جائے گا اس پر حمل، اور میں امت کو مشکلات میں مبتلا کرنا پسند نہیں کرتا. اگر ایسا نہ ہوتا تو میں دو باتوں کا حکم کرتا، ایک عشاء میں تاخیر کا. تو حضور پسند فرماتے تھے کہ عشاء کی نماز دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو کر ادا کی جائے اور نماز ادا کر کے بندہ سو جائے، پھر اسے کوئی کام نہ کرنا پڑے، اور مؤخر کر کے، بلکہ حضور پسند فرماتے تھے کہ سلس رات بھی گزر جائے تو عشاء پڑھ لیں. لیکن اس کا حکم میں اس لیے نہیں دے رہا کہ لوگوں پر بوجھ پڑ جائے گا، تو لہذا جب وقت داخل ہوتا ہے پڑھ لیتے ہیں. تو ہماری آج کل تو یہ عادت ہو گئی ہے لوگوں کی کہ عموماً دیر سے سوتے ہیں اور دیر سے جاگتے ہیں. شہروں میں آپ دیکھیں تو 12-1 بجے 2 بجے جا کر بازار بند ہوتے ہیں، پھر جا کر لوگ سوتے ہیں، صبح پھر 12-1 بجے بازار کھلتے ہیں. یعنی ایک عجیب سا زندگی کا رویہ بدل گیا ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب کام سے فارغ ہوں عشاء ادا کریں اور سو جائیں، اور اگر دوپہر تک سونا مقصود ہے تو کم از کم نماز کے لیے اٹھ جائیں، اپنے وقت پر فجر ادا کریں، پھر آرام کر لیں. یہ درست نہیں ہے کہ مردار کی طرح پڑا رہے، اٹھ کر وقت پر نماز ادا نہ کرے اور دعوے اسلام بھی ہو، تو یہ درست نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں یہ نہ سمجھتا کہ امت پر مشکل ہو جائے گی تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء میں تاخیر کیا کرو. مقصد عالی یہ ہے کہ عشاء کے بعد پھر کوئی دنیا کے بکھیڑے نہ ہوں، اللہ کی بارگاہ سے دن بھر کے کام کی آخری حاضری ہے کہ یار اللہ آج میرا دن گزر گیا، تیری یاد میں بسر ہوا، تیرے نبی کی اطاعت میں بسر ہوا، اب میں آرام کرنے جا رہا ہوں، تیرے کرم سے تیری مہربانی سے مجھے سوتے میں بھی شیطان کے حملوں سے اور برائی سے محفوظ رکھ، اور توفیق دے کہ آنکھ کھلے تو پھر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. تو یہ تسلسل اچھا ہے، اور یہ مزیدار بات نہیں ہے کہ عشاء ادا کر کے آپ پھر دنیا کے کام میں لگ جائیں. تو پسندیدہ بات حضور کے نزدیک یہ ہے کہ اپنا دنیا کا کام ختم کر لیں، چونکہ عشاء تو وقت سحر تک رہتی ہے. اور دوسری بات حضور نے فرمایا کہ میں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا ہوں. جو وضو کرتا ہے وہ تو کرتا ہی ہے، مسواک اگر لکڑی سے نہیں کرتا تو کم از کم انگلی مار لیتا ہے دانتوں پر، کوئی نہ کوئی طریقہ ہو جاتا ہے، حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے. اگر لکڑی پاس نہ ہو، مسواک پاس نہ ہو، تو کم از کم محض کلی نہ کرے بلکہ دانتوں پر انگلی مار کر تو وہ حکم کی تعمیل ضرور کرے، دانتوں کو صاف کرے. تو وضو میں تو لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ کی پسند یہ تھی کہ وضو ہو بھی، پہلے وضو ہے، اب نماز کا وقت ہوگا، اسے وضو سے نماز پڑھنی ہے، تو میں حکم دیتا کہ وضو تو ہے لیکن مسواک کر کے پڑھو. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اسی پر عمل ہے، اور فقہ مالکی کے اتباع والے آج بھی وضو ہو تو بھی مسواک کر کے نماز پڑھتے ہیں. عن شریح بن ہانی قال سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ بأي شيء كان يبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك. حضرت شریح بن ہانی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلا کام گھر میں کیا کرتے تھے. تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب گھر تشریف لاتے تو 2 رکعت نفل ادا فرماتے تھے. تو اس کے لیے وضو کرتے اور پھر مسواک پوری احتیاط سے اس کے لیے وضو کے ساتھ مسواک فرماتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ آپ مسواک تلو فرماتے اور مسواک کرتے تھے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. ایک بات یہ مسنون ہے کہ جب بندہ باہر سے گھر میں داخل ہو تو سلام بھیجے گھر والوں پر بھی اور اپنے آپ پر بھی. عربی میں نہیں آتا تو جو زبان ہے اس کی اس زبان میں کہہ لے کہ اللہ میرے گھر پر میرے گھر والوں پر بھی سلامتی بھیج اور مجھ پر بھی سلامتی بھیج. عربی آتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتی تو اللہ سے دعا کرنی ہے, وہ زبانوں کا محتاج تو نہیں ہے. عربی میں سعادت یہ ہے کہ اللہ کریم نے اسے اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اہل جنت کی زبان بھی یہی خوبصورت زبان ہوگی. تو عربی میں مسنون سلام ملتا ہے, نہ یاد ہو تو گھر داخل ہو تو اللہ سے اپنی ذات کے لیے اپنے پر بھی سلام بھیجے اور اہل خانہ پر بھی اور گھر پر بھی کہ اللہ میرے گھر پر بھی سلامتی بھیج, گھر والوں پر بھی اور مجھ پر بھی اپنی سلامتی نازل فرما. یہ حضور کی بھی عادت مبارکہ تھی اور مسنون طریقہ یہی ہے. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشر من الفطرة قص الشارب و ایفا اللیہ و السواق و استشناق الماء و قص الاظفار و غسل البراجم و تنف الابت و حلق الاحنت و انتقاص الماء یعنی الاستنجا. و قال الراوی و نسیت العاشرة الا ان تكون المضمضه مضمضه رواه مسلم في روايه الخطان بدل ايفاء اللحيه لم اجد هذه الروايه في شيئين ولا في كتاب الحميدي ولكن ذكر صاحب الجامع قضاء الخطابي في المعالم سنن عن ابي داود بروايه عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا دس چیزیں فطرت میں سے ہیں, یعنی انسانی مزاج ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہر نبی نے عمل کیا ہے, ہر امت میں مسنون تھیں. تو گویا انسانی فطرت اور مزاج بن گیا ہے کہ کم و بیش 125,000 انبیاء نے جس پر عمل فرمایا اور اپنی امتوں کو عمل کرنے کا حکم دیا. تو یہ چیزیں دس چیزیں جو ہیں یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نہیں ہے, ہر نبی کی سنت, ہر امت کا اس پہ عمل رہا. تو اتنی خلق خدا آدم علیہ نبی ناب علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے, تمام امتوں نے جن طریقوں کو اپنایا تو وہ گویا مزاج انسانی بن گیا, انسانیت کا مزاج بن گیا, فطرت بن گئی انسانوں کی. وہ دس چیزیں کیا ہیں؟ قص الشارب, لبوں کا کم کرنا, مونچھوں کا کٹانا. اس پہ بھی علماء کرام نے بڑی بحث کی ہے, چونکہ دو طریقے ہیں. ایک تو بعض لوگ بڑے گلمچھے رکھ لیتے ہیں اور بعض اس طرح سے صاف کر دیتے ہیں. علماء دونوں کے حق میں نہیں, گلمچھوں کے حق میں تو بالکل نہیں ہے نا. تو اس طرح سے صاف کرنے کو بھی غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکروہ لکھا ہے کہ یہ تشبب بالنساء ہے, عورتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے اور یہ ناپسندیدہ عمل ہے. اعتدال ہونا چاہیے. تو ایک معیار جو علماء نے جسے پسند کیا, وہ کہتے ہیں جس طرح آدمی کے ابرو کے جتنے بال ہوتے ہیں کم از کم اتنے بال لب پر بھی ہونے چاہیے کہ وہ مردوں کے لب کی طرح رہے. یعنی حضور نے صاف کرنے کا حکم نہیں دیا, کم کر, قص الشارب, انہیں کم کرے, یہ حکم نہیں دیا کہ انہیں جڑ سے مٹا دے. لیکن جو بالکل اس طرح سے صاف کر دیتے ہیں اس پر علماء نے نکیر نہیں کی, گرفت نہیں کی کہ حکم کی ایک طرح سے یہ بھی تعمیل تو کرتے ہیں. لیکن مقصود وہ نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ کم کی جائیں، یہ نہیں کہ بالکل سرے سے مٹا دی جائیں، تو اعتدال ہے اس میں، کم کر دی جائیں، یہ نہیں کہ بال منہ میں پڑ رہے ہیں یا پانی پینا ہے تو اس میں ڈوب رہے ہیں، اس طرح نہ ہو، لب کے یہ کنارے صاف اور نظر آنے چاہیے. تو ارفاع اللحیہ اور داڑھی کا بڑھانا یہ بھی مسنون ہے، اور یہ داڑھی کا بڑھانا بھی جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا تمام انبیاء کی سنت ہے، مونچھیں کاٹنا بھی اور داڑھی بڑھانا بھی. تو داڑھی بڑھانے کی حدود و قیود کیا ہیں؟ کوئی بے تحاشا بکھری ہوئی داڑھی بڑھانا پسندیدہ نہیں ہے، اسے صاف ستھرا رکھنا، دھونا، تیل صابن لگانا، کنگھی کرنا، اور اس کی حدود و قیود اور بالوں کو بکھرنے نہ دینا، سنوار کر خوبصورت رکھنا مسنون ہے. پھر کم از کم ایک مشت ہونی چاہیے، اگر کوئی بڑھاتا ہے تو اس میں برائی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن کم کرتا ہے تو ایک مشت ہونی. اب اس مشت میں بھی بڑے مختلف، کوئی کہتا ہے یہ اس سے تھوڑی سے نیچے مشت ہونی چاہیے، ایک طبقہ کہتا ہے اس لب سے مشت ہونی چاہیے. اگر لب سے بھی مشت ہو تو کم از کم ڈیڑھ دو ہی تو داڑھی ہو جاتی ہے، پھر اس لحاظ سے آئیں تو وہ مسنون قرار پاتی ہے، لیکن اس سے بھی کم کر دی جائے تو داڑھی کا مونڈنا صاف کرنا حرام ہے. تو جو مونڈنا چھوڑ دیتا ہے وہ فعل حرام سے تو بچ جاتا ہے، اگر سنت پوری نہیں بھی کر پاتا تو فعل حرام سے تو بچ جاتا ہے، برائی سے تو بچ جاتا ہے، اور اگر وہ رکھ لے اور زیادہ لمبی نہ بھی کرے تو یہاں سے بھی مشت لے لے تو کم از کم ڈیڑھ دو ہی تو بن جاتی ہے. تو اس کا رکھنا ایک ایسی سنت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے ہی، تمام انبیاء کی سنت ہے. ہماری مصیبت یہ ہے، جیسا پہلے حدیث شریف میں گزر چکا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بنی اسرائیل کا اتباع کرے گی، یہود و نصارہ کے پیچھے چلے گی، اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کسی نے اعلانیہ والدہ سے برائی کی ہوگی تو یہ بھی کریں گے. اب وہ وقت آ گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ جو فیشن وہ صاف کرتے تھے ہم صاف کرتے رہے، اب انہوں نے داڑیاں چھوٹی چھوٹی رکھنی اور ان میں فیشن یہاں تک مڑ دی، یہاں رکھ لی، اس میں یہ کونا بنا دیا، وہ بنا دیا، سر کا کوئی ایسا مڑ دیا، کوئی رکھ لیا، حالانکہ اسے بھی حضور نے حرام فرمایا کہ بال رکھنے ہیں تو سارے رکھو، کاٹنے ہیں تو سارے کاٹ دو. لیکن ہم حضور کا اتباع چھوڑ کر بنی اسرائیل کا اتباع اختیار کیے ہوئے، ظاہری جو ہمارے حلیے، آج کی ہماری اولادیں، ہمارے بیٹے پوتے ہمارے سامنے وہی حلیہ بنائے پھرتے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جب سنت داڑھی رکھی جاتی تھی تو کوئی رشتہ لینے جاتا تو اگلے یا بچی کی ماں اعتراض کرتی تھی کہ ہم داڑھی والے کو رشتہ نہیں دیتے، اب جو وہ اسرائیلی سٹائل کی داڑھی ہے ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، انہیں خوش ہو کے دیتے ہیں کہ یہ تو جدید زمانے کا بچہ ہے اور دنیا کو جانتا ہے. اس پہ مائیں بھی اعتراض نہیں کرتی، رشتہ دینے والے بھی اعتراض نہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. وسواک کو تیسری چیز مسواک ہے، یہ بھی تمام انبیاء کی سنت ہے اور اکثر کرتے رہنا چاہیے. دانتوں کی صفائی بھی ضروری ہے، اور منہ میں سانس کی آمد و شد سے، اور پھر بڑی رطوبت ہوتی ہے منہ میں، مختلف چیزیں کھانے سے مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں، کبھی میٹھا کھایا، کبھی کڑوا کھایا، کبھی کھٹی چیز کھائی، کبھی تلخ کھائی، تو مختلف مواد منہ میں جمع ہو کر مختلف بو پیدا کر دیتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں مومن کے منہ سے ناگوار بو بھی نہیں آنی چاہیے. تو مسواک ایک تو وہ جو لکڑ جس سے کیا جاتا ہے, یا آپ ٹوتھ پیسٹ سے کرتے ہیں تو اچھی قسم کا ہو اور اس میں منہ کی صفائی کا اہتمام ہو تو اچھی بات ہے, اس سے کر لیں. لیکن مقصد دانتوں کو صاف ہونا اور منہ کے لعاب وغیرہ کا خارج ہو جانا اور منہ سے ناگوار قسم کی بدبو نہ آئے, یہ بہت مناسب طریقہ ہے. استنشاق الماء, اور ناک میں پانی چڑھانا. عموماً یہ کرتے ہیں ہم کہ اس طرح ناک یہاں تک پانی لگا دیے, یہ مقصد نہیں ہے. ناک کو آپ سانس دے کر اچھی طرح صاف کریں, اس میں پانی جہاں تک انگل جاتی ہے پانی اس طرح مار کے اسے صاف کیا جائے, مقصد صفائی ہے. چونکہ ناک میں بھی مختلف مواد جمع ہو رہے ہوتے رہتے ہیں, دماغ سے جو فاسد مادے خارج ہوتے ہیں تو ان کا تعلق براہ راست ناک سے ہے, وہ ناک میں آ جاتے ہیں, تو اس میں مختلف مادے جمع ہوتے رہتے ہیں تو وہ صاف ہونے چاہئیں. جب بھی آپ وضو کرتے ہیں دن میں 5 دفعہ صاف ہو جائیں تو ماشاءاللہ صاف ہی رہیں گے الحمدللہ. وقص الاظفار, اور ناخن ترشوانا, یہ بھی تمام انبیاء کی سنت ہے کہ ناخن تراشے جائیں اور ان کے فیشن نہ بنائے جائیں. بلکہ اب تو اسرائیلیوں نے ناخن بڑھانا شروع کر دیے تو ہماری ماؤں بہنوں نے بھی پنجے والے جانوروں کی طرح ناخن رکھے ہوئے ہیں, بڑھائے ہوئے ہیں. یہ درست نہیں ہے, یہ شرن جائز نہیں ہے. ناخن ترشوائے جائیں, مرد ہو یا عورت ہو, مناسب حد تک انہیں صحیح طریقے سے, ان کے نیچے میل کچھ ایل جمع نہ ہونی پائے تو انہیں پائے ترشوائے بھی جائیں. وضو میں بھی خاص طور پر انگلیوں کو مل کر دھویا جائے تاکہ ناخن صاف رہیں. وغسل البراج میں, اور بغلوں کے بال دور کرنا. اب یہ بھی یہودیوں اور نصرانیوں کی ایک روایت ہے کہ منہ صاف کر لیتے ہیں, مونچھ داڑھی مونڈ لیتے ہیں اور ساری عمر بغلوں سے بال صاف نہیں کرتے. تو ایک طبقہ جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتا ہے, میں حال اس کا بھی یہی ہے, تو حضور فرماتے ہیں یہ بغلوں میں بال جو ہیں ان میں بھی, بغلوں میں پسینہ آتا ہے, اس سے فاسد مواد جمع ہو جاتے ہیں, بدبو بھی پیدا کرتے ہیں, تو ان کو صاف کرنا, بال نکالنا اتارنا کو کھیڑ دیتا ہے یا اس طرح سے صاف کر دیتا ہے. بہرحال بغلیں بھی صاف ہونی چاہیے, انہیں بھی صاف رکھنا چاہیے, ورنہ بیماریاں بھی پیدا کرتی ہیں اور ناگوار بو بھی پیدا کرتی ہیں. اور یہ فعل بھی تمام انبیاء کی سنت ہے, تمام امتوں میں یہ بھی تعلیم دیا گیا. وتنف الابت, حلق الانت, اور بغلوں کے بال صاف کرنا اور زیر ناف کے بال صاف رکھنا, یہ بھی تمام انبیاء کی سنت ہے. تو ایک مخصوص ہفتہ 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد زیر ناف کی بھی صفائی کی جائے, چونکہ یہاں بھی بہت زیادہ ٹانگوں کے جوڑ میں پسینہ آتا ہے, مواد جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں بالوں, بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں, ناگوار بو بھی پیدا کرتے ہیں. اور سنت ہے تمام انبیاء کی, تمام امتوں کو طریقہ ہے کہ زیر ناف کے بال صاف کیے جائیں. وانتقاص الماء, یعنی الاستنجا, اور استنجا وغیرہ کرتے وقت پانی کا احتیاط سے استعمال کرنا, ضائع نہ کیا جائے, صفائی صحیح کی جائے لیکن ضائع نہ کیا جائے پانی. تو حکم یہ ہے کہ آپ دریا کے کنارے بھی وضو کر رہے ہیں تو اپنی ضرورت کا پانی استعمال کریں، ضائع نہ کریں. زیادہ ہے تو اللہ کا مال ہے، مخلوق کے لیے زیادہ ہے، چلتا رہے، اسے آپ اپنا ضرورت کا لے سکتے ہیں، اسے بھی ضائع کریں گے تو جواب دہی ہوگی. وقال الراوی نسیت العاشر، اور راوی کہتے ہیں کہ دسویں بات مجھے بھول گئی، یاد نہیں رہی. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کلی کرنے کے بارے فرمایا ہو، ان تکون المضمضہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور ایک دوسری روایت میں الختان و بدل ایفاء اللحیہ، اور دوسری روایت میں داڑھی بڑھانے کے بدلے ختنہ کرنا ارشاد کیا گیا ہے کہ بچے کا ختنہ کرانا بھی مسنون ہے. آج کل ایک بہت اچھا رواج ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر ختنہ کر دیتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. سال بعد کو کرا لیتے ہیں، دو سال، پانچ سال، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم اگر بہت دیر بھی کر دے تو بلوغت سے پہلے کرے، کیونکہ بالغ ہو جانے پر ستر واجب ہو جاتا ہے اور ختنہ کرنا سنت ہے، تو سنت کے لیے واجب ترک نہیں کیا جا سکتا. اتنی دیر نہ کر دے، یا کوئی غیر مسلم بالغ ہے وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کا ختنہ ضروری نہیں ہے، چونکہ ختنہ سنت ہے اور ستر واجب ہے، تو ایک سنت کے لیے واجب کو ضائع نہ کیا جائے. تو ختنہ آج کل تو خیر اچھا رواج ہے، پیدائش پر ہی بچے کا ساتھ ہی ختنہ، اسے زخم بھی کم ہوتا ہے کہ اس وقت گوشت میں خون کم دوڑ رہا ہوتا ہے، تو ایک دو دن میں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. اور یہ روایت صحیح عین میں بھی ہے. کتاب یہ کہتے ہیں حضرت کہ میں نے تو اسے صحیح عین میں اور کتاب حمیدی میں نہیں پایا، لیکن صاحب جامع نے ذکر کیا، اور خطابی نے معالم السنن میں، ابو داود نے حضرت عمار بن یاسر کی روایت سے اس روایت کا ذکر فرمایا ہے. وعن حذیفة رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام لتہجد من اللیل یشوس فاہ بالسواک. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک ضرور کرتے تھے، کیونکہ انبیاء کی نیند ناقص وضو نہیں ہوتی. عشاء کے بعد اگر حضور سو بھی جاتے تو آپ کا وضو قائم رہتا تھا، الا یہ کہ آپ رفع حاجت کے لیے جائیں تو نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا. تو بعض اوقات حضور اٹھ کر اسی وضو سے تہجد پڑھ لیتے تھے، لیکن مسواک ہر حال کرتے، وضو کرتے تھے پھر تو ضرور کرتے تھے، لیکن اگر وضو نہ فرماتے تو بھی مسواک ضرور کرتے تھے، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی. دوسری فصل شروع ہوتی ہے. ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب رواہ الشافعی و احمد و دارمی و نسائی و رواہ البخاری فی صحیح بلا اسناد. حضرت عائشة الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا مندی کا باعث ہے. یعنی مسواک سے صحت کی بہتری، منہ سے ناگوار مادوں کا اخراج اور خوشبو کا ہونا، بدبو کا زائل ہو جانا، یہ چیزیں تو مزید منافع ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا مندی کا بھی سبب ہے. اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ مسواک کرنے سے اللہ کریم راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جو ذاتی فائدہ صحت کو بھی ہوتا ہے اور منہ سے ناگوار بو بھی نہیں آتی، وہ اس سے مزید ہے. اس کو شافی رحمت اللہ نے بھی روایت کیا ہے، اور احمد نے دارمی میں، اور نسائی نے روایت کیا ہے اس کو، اور بخاری نے اپنی صحیح میں بغیر سند کے اس کو روایت فرمایا ہے.